أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلسفہ، علم الکلام، منطق، تاریخ، تفسیر کی روشنی میں حیات ظاہر اور لقاء الہی کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا پانچواں خطاب سماعت فرمائیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتقاضع لکبریائه عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین۔ والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ صلوات۔
نعرہ حیدری۔ حیات ظاہر اور لقاء الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلے گفتگو اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے لوگ دنیا کی ظاہری کیفیت کو خوب جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے حتمی اور یقینی طور پر غافل تھے۔ دو ایسی میں نے عرض کی نا کہ پہلی پڑھتا ہوں اور دوسری اس کے ساتھ ہے۔ اب لم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں اور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا، وما بینہما ان کے درمیان کی چیزوں کو بھی خلق کیا، الا بالحق حق کے ساتھ خلق کیا، وہ اجل مسمی اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا۔ ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اس کے باوجود یعنی اتنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ سے ملاقات پہ تیار نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت اللہ سے ملاقات کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو ہم حیات ظاہر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اگر حیات ظاہر سمجھ میں آ جائے۔ بھائی دیکھو، موضوع معین ہے اور معین موضوع میں موضوع کو ڈسکس کرنا ہوگا، تو ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، بل سورہ اعلیٰ آخری سوروں میں، بل تو سرون الحیات الدنیا، تم عجیب لوگ ہو کہ حیات دنیا پر جان دے رہے ہو، حیات دنیا پر مر مٹے ہو، بل آخرت و خیر وابقا، جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ہم نے پرانی کتابوں میں بھی یہی کہا، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کی کتابوں میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ آخرت دائمی ہے، دنیا عرضی ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کوئی نیا میسج لے کے نہیں آیا، یہی ہم نے ابراہیم کی کتاب میں لکھا، یہی ہم نے موسیٰ کی کتاب میں بتلایا کہ آخرت پائیدار ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ عنکبوت میں آواز دی، بار بار میں نے یہ آیت اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی ہے، وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، 29 سورہ ہے سورہ عنکبوت، اور اس سورہ کی 64 آیت ہے، وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لہبون سرگرمی ہے، دھن ہے، وہ لائبون کھیل ہے، وہ انت دار الآخرت لہی الحیوان، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانو یعلمون، کاش دنیا والے اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ سنے جاؤ، کاش دنیا والے اتنی سی بات سمجھتے۔ وہ بھائی توجہ رہے، وہ سورہ اعلیٰ، یہ سورہ عنکبوت، اور اب سورہ حدید 57 سورہ، اور اس کی 20 آیت۔ بھائی یہ آیت پوری توجہ کے ساتھ سننا، اس لیے کہ اس آیت میں جو میسج دیا ہے پروردگار نے وہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں مطمئن جاتا ہوں واپس۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال اموال فی الاموال والاولاد، پانچ چیزیں ہیں یہ جو تمہاری دنیا کی، اے لمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ اب دیکھو پوری دنیا کی تصویر کھینچ دی ہے پروردگار نے ان پانچ جملوں میں۔ جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ دنیا کھیل ہے، لہر کے معنی سرگرمی، لعب کے معنی کھیل، لعبون کھیل ہے، لہون سرگرمی ہے، دھن ہے، زینتون زینت ہے، تفاخر بینکم ایک دوسرے پہ فخر کرنا یہ دنیا ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و دولت کی کثرت یہ دنیا ہے۔ اچھا بھائی، تو یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ تو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، اب یہ بچے واقعا شرافت آل محمد کے نقیب ہیں، ورنہ ان کی جو زندگی ہے نا، یہ جو کھیلنے کی زندگی ہے، مجلس میں بیٹھنے کی زندگی نہیں ہے۔ تو دنیا کیا ہے بھائی؟ کھیل ہے، ترتیب پہ نگاہ رکھنا، دنیا کھیل ہے، ٹھیک۔ بچپنے میں انسان کھیلتا ہے، کچھ اور نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لہون، دنیا سرگرمی ہے، دنیا مگن ہو جانا ہے، دنیا کسی دھن میں لگ جانا ہے۔ انسان جب نوجوانی میں آتا ہے تو جو اس کی دھن ہوگی وہی کرے گا، ہے نا؟ کھیل ہے، دھن ہے، دو باتیں ہو گئی۔ زینتن، یہ دنیا زینت ہے، بچہ تھا، نوجوان بنا، اب جوان بن گیا، اب اسے اچھا لباس چاہیے، اسے خوشبو چاہیے، اسے اچھی سواری چاہیے، اسے اچھی شریک زندگی چاہیے، اسے اچھا مکان چاہیے، یہ ہے زینت۔ قرآن دیکھو، قرآن اسے کہتے ہیں قرآن، ایک ایک لفظ میں پورا دور رکھ دیا۔ اچھا بھائی، تو اب زینت سے بھی فارغ ہو گئے، اب ادھیڑ ہوئے، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے کہ مجھے تو یہ جاب مل گئی، تمہیں نہ مل سکی، میں نے یہ مکان بنا لیا، تم نہ بنا سکے۔ تفاخر بینکم، ادھیڑ عمر میں آیا تو ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگا، اور اب آخری بار جب بوڑھا ہوا تو تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال کی کثرت، پنشن بھی تو ملی ہے نا، اور زندگی بھر جمع بھی کرتا رہا ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت پر ناز کرتا ہے، اولاد کی کثرت پر ناز کرتا ہے کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اتنی اولاد چھوڑی، اتنا مال چھوڑا، یہ ہے تمہاری دنیاوی زندگی کا نقشہ. آپ کو سمجھ میں آیا وہ جو بار بار میں آئے مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، یا نمونہ ظاہر ان میں حیات دنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو ہٹتے ہی نہیں ہیں، دنیا کے باطن سے تو نگاہ ہی نہیں کرتے. بھائی اگر یہاں تک آ گئے ہو تو آج ذرا تبھی بھی میں نے زیادہ وقت لے لیا اور لوں گا، اسے کہ موضوع ہے اور اس موضوع کو آگے بڑھنا ہے. بھائی اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ دنیا یہ ہے، اور یہ دنیا اجلی مسمہ کے لیے، ایک معین مدت کے لیے، مستقر الہین، یہ دنیا تمہارا مستقر ہے ایک معین مدت کے لیے. تو اب اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا سے آخرت کا سفر کرو تو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار نے قرآن مجید میں بار بار یہ بیان کیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت کا نشان 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ہم نے آسمان و زمین کی خلقت میں، بات آ گئی نا وہاں تک، یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا، ہم نے آسمان و زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان فکر کے لیے. اب رک جاؤ، کیا نشانیاں رکھی ہیں بھائی، خدا کی قسم، ذرا سا توجہ کرنا، موضوع عمومی سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، ذرا سا توجہ کرنا. کتنا آزاد بنایا، جوانی میں جو جی چاہے کرو، بچپنے میں جو جی چاہے کرو، آزاد کتنے ہو بھائی، ہو نا، لیکن کتنے مجبور ہو یہ پتا ہے؟ خدا کی قسم، دن اور رات کا چکر تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ دن کو روک لو یا رات کو روک لو، وہ اپنی مرضی سے آتے جاتے رہیں گے. چھوڑو دن اور رات کو، تمہاری سانس کی آمد و رفت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری سانس کی آمد و رفت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے دل اور نفس کی دھڑکنیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں. ہے تو یہی، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ کتنا مختار کیا تھا اور اب کتنا مجبور بنا دیا کہ دل دھڑکے اپنی مرضی سے، نفس چلے اپنی مرضی سے، دن آئے اپنی مرضی سے، رات آئے اپنی مرضی سے. بھائی تمہارا وجود تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جب بھیجتا ہے تو آتے ہو، جب بلاتا ہے تو جاتے ہو. سنتے جاؤ، میں فلسفہ جبر و قدر پر تو میں کیا بولوں گا، لیکن اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی کہ کچھ مجبور ہو کچھ مختار ہو؟ نہیں بھائی، میں اور بات کو واضح کروں، کتنے مجبور بھائی، آنکھ سے دیکھ رہے ہو، بند کر لو گے نہیں دیکھو گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور کان سے سن رہے ہو، اتنے مجبور ہو کہ تمہاری آنکھ دیکھے گی سنے گی نہیں، اور تمہارے کان سنیں گے دیکھیں گے نہیں. دیکھو کتنے عجیب و غریب مرحلے فکر پتہ میں لے آیا ہوں میں، یعنی آنکھ کو دیکھنے کا حکم دے دیا، آنکھ دیکھے گی سن نہیں سکتی، اور کان کو سننے کا حکم دے دیا، کان سنے گا دیکھ نہیں سکتا. تو مجبور بھی بنایا اور مختار بھی بنایا، اور اس کے بعد آواز دی سورہ لقمان میں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے تم پر نعمتیں برسا دی؟ دیکھو دو تین دن تک توحید پہ بات ہوتی رہی ہے، تو اب ذرا دیکھو تم کون ہو. اسبغ علیکم نعمہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کائنات کی ایک ایک شے کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وہ اسبغ علیکم نعمہ، اور اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر برسائی ہیں، ظاہرتن و باطنتن، ظاہری نعمتیں بھی ہیں باطنی نعمتیں بھی ہیں. تو اب تم اس کی نعمتوں کے دائرے میں ہو. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, پھر توحید ڈسکس ہو رہی ہے. تم اس کی نعمتوں کے دائرے میں ہو. اگر یہاں تک آ گئے میرے ساتھ کہ اس نے نعمتیں دی ہیں تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. پہچانو, اس کا ایک نام ہے سابق النعم, نعمتوں کا بسانے والا. سابق النعم ابھی بتلاؤں گا کہ نعمتوں کے برسانے والے کا مطلب کیا ہے. یعنی اب کہاں کہاں سے فبئی آلائے ربکما تکذبان. دیکھو جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو, یہ زمین اگر انتہائی سخت ہوتی تو کھیتی نہیں کر سکتے تھے, اور اگر انتہائی نرم ہوتی تو دھسکے رہ جاتے تھے. سمجھ نہیں پاتے ہو کہ کیسی کیسی نعمتیں دی, کیسے کیسے انعامات سے تمہیں نوازا گیا. تو یا سابق النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے. اور عجیب بات ہے, دعائے کمیل کا یہ جملہ ہے, بڑی مشہور دعا ہے نا, اور اس میں ایک جملہ اور ہے, یا سریت رضا, اے جلد راضی ہو جانے والے. خدا پہ لایا ہوں میں آج, گفتگو خدا پہ پہلے بھی تھی اور گفتگو خدا پہ آج بھی ہو رہی ہے, لیکن مجھے اجازت تو دو, یا سریت رضا, اے جلد راضی ہو جانے والے. سائیکولوجی ہے کہ آدمی جتنا بڑا ہوگا اتنے زیادہ نخرے کرے گا. جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی زیادہ نخرے کرے گا, اور اگر کوئی عارضی اقتدار پہ آ جائے تو مزاج ہی نہیں ملتے. اچھا بھائی, اب وہ بڑا تم سے ناراض ہو گیا, بس فرض کرو, اور بڑے کا تو کام ہی ہے ناراض ہو جانا, تو پھر وہ انتقام کی سوچے گا؟ بڑا انتقام کی سوچتا ہے, سوچتا رہا ہے, سوچتا رہے گا, سوچتا رہے گا, اور آج بھی سوچتا ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے نقصان پہنچا, فلاں شخص سے مجھے نقصان پہنچا, مجھے انتقام لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے مزاج تمہاری دنیا کا. اور وہ یا سریر رضا, اے جلد راضی ہو جانے والے, کون ہے سیلاب بلاتا ہے, زلزلے بلاتا ہے, آندیاں اس کی طرف سے چلتی ہیں, قوم عاد کو تہس نہس کر دیا, قوم ثبوت کو تباہ کر دیا, قوم لوط کو ساتویں منزل سے زمین کے اکھاڑا اور پلٹ کے رکھ دیا. کتنا بڑا صاحب الملک ہے, کتنا بڑا مالک الملک ہے, کتنا بڑا صاحب جبروت ہے, کتنا بڑا متکبر ہے, لیکن یا سریر رضا, اے جلد راضی ہو جانے والے, کبھی ایک سجدہ کر کے تو دیکھو. عجیب غریب مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں, اور اب اس عجیب غریب مرحلہ فکر سے آگے بڑھ جانا ہے توحید پہ. اب اس سے زیادہ تمہاری خدمت میں آج کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی. کبھی کیا سریع رضا ہے, کیا جلد راضی ہو جانے والا ہے, کبھی آنسوؤں کے دو قطروں پہ راضی ہو گیا, کبھی خلوت کی توبہ پہ راضی ہو گیا, کبھی نماز کے دو سجدوں پہ راضی ہو گیا, کوئی سجدہ تو کرے. یا سابق النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے. تو نعمتیں تو ملی نا تمہیں, اب مجھے اتنا بتلاؤ. دیکھو فکر اب یہاں سے آگے جا رہی ہے, اب مجھے صرف اتنا بتلا دو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تمہاری نگاہ میں کیا ہے. ایک سوال ہے, سورج چمکتا ہوا، چاند روشنی دیتا ہوا، بہتی ہوئی ہوائیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ٹھیک ہے نا، کف پھینکتے ہوئے سمندر، اپنی دھن میں رواں دریا، نعمتیں ہی ہیں نا، یہ نعمتیں ہی ہیں نا. اچھا بھائی، تو سورج نعمت، سورج نعمت، سورت نعمت ہے، سورت سورج نعمت ہے. اب بھائی سورج نعمت کیوں ہے؟ اگر سورج کی تپش نہ ہو تو پھل نہ پکیں. چاند نعمت ہے، اگر چاند کی چاندنی نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس نہ آئے. زمین نعمت ہے، بتا چکا ہوں کہ زمین نعمت ہے. اچھا بھائی، تو اب بتاؤ، زمین نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، کائنات کی ہر شے جو تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی وہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیکھو بھائی، پڑھے لکھے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ادھر نہیں ہیں. بھائی سورج چاند سب نعمت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں یہ نعمتیں پیدا ہوئی. محمد رسول اللہ، بھائی توجہ رکھنا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. لولا کا لما خرخت الافلاق، حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا. تو جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اب میری بات نہ مانو، لیکن قرآن کو تو مانو گے نا. بھائی قرآن تو مانے ہوئے، سورہ رحل 16 سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں دیکھو کہ محمد نعمت ہے یا نہیں. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. بھائی سننا، لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. میں نے دو مسلسل آیتیں سورہ نحل کی پڑھی. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، یہ مثال ذہن میں رہے، مکہ ہے. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنتن مطمئنتن، اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. میں نے کبھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے سننے والوں سے پوچھا تھا کہ یہ دو لفظ ہیں، امن اور اطمینان، امن کیا ہے، اطمینان کیا ہے، ہے نا؟ جو امن ہے وہی اطمینان ہے، جو اطمینان ہے وہی امن ہے. قرآن دو لفظ غیر ضروری طور پر تو استعمال نہیں کر سکتا. تو اب امن کے معنی اور ہیں، اطمینان کے معنی اور ہیں. امن سڑکوں کا، اطمینان گھر کا. اچھا، اور عجیب بات یہ کہ یہ دونوں ہمارے شہر میں تو نہیں ہیں. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ تلاوت، ٹھیک ہے نا. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، گھر میں بھی مطمئن تھے، باہر بھی سڑکیں مطمئن تھیں. اب تو گھر میں بھی اطمینان نہیں ہے. کچھ کہنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن پھر صحیح.
نعرہ حیدری،
چلو بھائی،
آواز بلند، نعرہ تلاوت.
آگے دیکھیں گے، آیت تو مکمل ہو جائے. اچھا بھائی، تو بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی تھا. آئیڈیل بستی وہی ہوتی ہے، سڑکوں پہ امن ہو، گھر میں اطمینان ہو اور کھانے کے لیے روٹی ہو. یہ تینوں چیزیں اس بستی میں تھیں. بھائی سننا، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ایک نعمت ٹھکرا دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں دو خوفوں میں مبتلا کر دیا، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب، دو خوف، بھوک اور خوف، ٹھیک ہے نا، بھوک بھی خوف ہے اور بد امنی کا ہونا وہ بھی خوف ہے. فاذاق اللہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا کہ بستی اچھی تھی، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی تھا، انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا. جب انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تو اللہ نے دو عذاب نازل کیے، بھوک اور خوف. ٹھیک، وہ نعمت کیا تھی؟ میاں دیکھو، تمہارے معاشرے میں آج بھی بھوک ہے، آج بھی خوف ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی اور قوت خرید نقد سے اتنی کم ہو گئی کہ کھانے کو میسر نہیں ہے. یہ بڑی تلخ بات ہے لیکن ہے تو حقیقت، حقیقت ہے یا نہیں؟ اچھا تو بھوک تو ہے، اب انسان رشوت لے کے، کمیشن لے کے، اپنی بھوک کو مٹا لے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بھوک تو ہے اس معاشرے میں. اچھا ابھی خوف، گھر کے اندر خوف ہے کہ کہیں وہ نہ آ جائے جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہوتی ہے. بھائی گھر کے اندر تو خوف ہے ہی، کیا سڑکوں پر موبائل فون چھینے نہیں جاتے؟ کیا گھڑیاں نہیں اتاری جاتی؟ تو گھر کے اندر بھی خوف ہے، گھر کے باہر بھی خوف ہے. تو تمہارا پورا معاشرہ، اب گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارے شہر کی بات نہیں ہے، پورا معاشرہ یا بھوک میں مبتلا ہے. جنوبی ایشیا میں جاؤ دیکھو، بنگال میں لوگ کیسے مر رہے ہیں یا نہیں، بھوک کا مسئلہ ہے. پڑوسی کو پڑوسی سے خوف ہے، ملک کو ملک سے خوف ہے. اگر خوف نہ ہوتا ملک کو تو فوجیں منتقل نہ کی جاتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے بات کو بڑا طول دے دیا لیکن میں کیا کروں کہ یہ میسج اپنے نوجوان دوستوں کے دماغوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو خوف ہے نا، تمہارے پاس بھی ہے، دوسری جگہ بھی خوف ہے. جی ہے بھی یہی، ہے بھی یہی. اچھا تو اب ایک جملہ سنو، اور چونکہ تم پڑھے لکھے ہو اس لیے اس موڈ میں آج بات کر رہا ہوں. کل کا موڈ اور تھا اور بہت ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بات کی، آج کا موڈ اور ہے، اور ذرا سنتے چلو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو اللہ نے بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. کیوں مبتلا کیا بھائی؟ انہوں نے نعمت ٹھکرا دی تھی، تو مالک اب یہ بھی تو بتلا دے کہ وہ نعمت تھی کیا، وہ نعمت تھی کیا. فوراً بعد میں کہا لقد جاءہم رسول منہم فکذبوا. ارے بھائی وہ نعمت یہ تھی کہ ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے تکذیب کر دی. اب جملے کو برداشت کرو گے؟ ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے رسول کو ٹھکرا دیا، ہم نے ان پر دو عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا عذاب، ایک خوف کا عذاب. کراچی سے لے کر جہاں تک بھی اسلامی حدود جائیں، کراچی سے لے کر جہاں تک بھی اسلامی حدود جائیں، اگر بھوک اور خوف نظر آئے تو سمجھو کہ کہیں نعمت ٹھکرائی جا رہی ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بڑے مطمئن ہیں اور بڑے پرامن ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی پرامن نہیں ہیں، اس لیے کہ احترام رسالت وہ نہیں ہے جو قرآن نے بتلایا. سمجھے؟ رسول نعمت ہے، سورہ نحل، اور اب رسول نعمت ہے، سورہ آل عمران. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بھائی یاد رکھنا سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور میں مسلسل دو آیتیں پڑھ رہا ہوں 102 103. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو کہ اللہ نے ایک نعمت بھیجی, تم دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے ایک نعمت بھیجی, وہ نعمت آئی, تم دشمنی سے توبہ کر کے ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھیں, تمہاری آنکھوں میں خون تھا, تم راتوں کو شب خون مارا کرتے تھے, کوئی آدمی دوسرے آدمی سے مطمئن نہیں تھا, تمہاری حیثیت یہ تھی. اصبحتم بنعمت ہی اخوانا, وہ نعمت آئی اور تمہاری دشمنی کو اس نے دوستی سے بدل دیا. مجھے نہیں ملا کوئی, ترجمہ پھر سننا, فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا, تمہیں دشمن سے دوست بنایا نہیں, ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک دوسرے کا بھائی بنانے والا میرا محمد, تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک دوسرے کو بھائی بنانے والا میرا نبی ہے. سب کو معلوم ہے کہ نبی نے ایک مرتبہ بھائی بنایا ہے مکے میں, دوسری مرتبہ بھائی بنایا ہے مدینے میں. اور جاؤ شبلی نعمانی کی کتاب دیکھنا, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ عجیب رسول تھا, نیا نیا مدینے آیا ہے, کیا خبر کہ کس کا مزاج کیا ہے, لیکن نبی نے تینتیں دیکھی, مزاج دیکھا, مستقبل کے منصوبے دیکھے اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب تاریخ میں دیکھنا, یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا تھا, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, تاریخ میں دیکھنا. لیکن علامہ شبلی نعمانی مزاج دیکھا, تینت دیکھی, مستقبل کے منصوبے دیکھے اور نہ معلوم کیا کیا عادات و خصائل دیکھے اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے کی مسجد بھری ہوئی تھی, ایک مطلب بھائی بنانے کے لیے نبی اٹھے, ایک کا ہاتھ لیا, دوسرے کا ہاتھ میں دیا, آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. حضرت صدیق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت فاروق کے ہاتھ میں دیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. پوری فہرست دیکھ لینا, تاریخ کی ہر کتابیں مل جائے گی. اچھا بھائی, تو ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے ہوئے پیغمبر مسجد کے آخر تک پہنچے, آخری مسجد میں دیکھا کہ علی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں, ایک مرتبہ پیغمبر رک گئے, کہا مازا یبکی کیا علی, علی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے. کمال کا جملہ ہے, مازا یبکی کیا علی, علی یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے. ٹھیک, دونوں کندھوں پہ علی کے ہاتھ رکھا تھا اور پوچھا تھا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے, تو علی نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک, اللہ کے رسول آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر مسکرائے, کہنے لگے اگر تو بھی صحابی ہوتا. اچھا بھائی تو کہاں تک آ گئے؟ نہیں ابھی کہا بھائی بنایا کہ یا رسول اللہ آخیتا بنا صابق، اللہ کے رسول آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. کہنے لگے اگر تو بھی ساتھی ہوتا تو میں کسی کا بھائی بنا دیتا. اب فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مولانا شبلی کا جملہ بھول گئے، جیسا مزاج دیکھا جیسی تینت دیکھی. مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو گیا نا، تو ذرا سا اس مرحلے سے مجھے اور آگے بڑھ جانے دو. ابھی میں نے اخوت کو چھوڑا نہیں ہے. یا علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بھائی عجیب بات ہے، توجہ رکھنا، پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اب محمد علی کے بھائی، علی محمد کے بھائی، جب ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو بھائیوں کو برابر ملتا ہے، جیسا محمد ویسا علی.
نعرہ حیدری، جمل جمل گلی گلی، جمل جمل گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ تلاوت.
بھائی بہت 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 توجہ رکھنا، اب تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ علی رسول کے چھوٹے بھائی، رسول علی کے بڑے بھائی. کوئی نہیں ہے علی کا بڑا بھائی اور کوئی نہیں ہے رسول کا چھوٹا بھائی. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ میرے علی کے بڑے بھائی، میرے بڑے بھائی کسی اور کے بڑے بھائی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان میں سے کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ محمد میرے بڑے بھائی ہیں، بس علی کے بڑے بھائی. تو اس احمق ملا کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے؟ یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو گیا تھا، ٹھیک، آسانی سے طے ہو گیا. تو میاں اب اس مرحلے پہ رک جاؤ، دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے. اخوت رسول اور علی کے درمیان، بھائی تمہیں ہے نا بھائی. اچھا وہ رشتے والی اخوت نہیں ہے یہ، ورنہ حضرت عباس کے بیٹے ان کے بھائی تھے، عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے. یہ تو کوئی خاص اخوت ہے. اور اب آرام سے سن لینا، اب آرام سے سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، بہت کم روایت پڑھتا ہوں لیکن اب روایت تو سنانی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا، لما اسری بی، جب مجھے معراج میں لے جایا گیا، ٹھیک، جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا مکتوباً فی باب الجنہ، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو غور سے دیکھا، سننا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و اخو رسول اللہ. اچھا بھائی اب یہ بیچ میں ایک جملہ سنتے جاؤ کہ یہ میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے، عالم اسلام کے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے رسول سے سن کے بیان کیا دوسروں سے. کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وہ اخو رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بھائی ہیں. یا یہ رپورٹنگ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. نقل کس نے کیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے. ہم تک کہاں سے آئی؟ محدث نے لکھا. تو یہی تو ہے، یعنی میں آج جو آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں، بھائی کسی کتابی سے تو دیکھ کے پیش کر رہا ہوں نا، تو وہ محدث ہے جس کی کتاب ہے، جس نے حدیث لکھی اس کا نام ہے محدث. اچھا تو اب محدث نے اسے لکھا، سنا عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود نے سنا رسول اللہ سے، تو رسول اللہ کی زبان سے نکلا علی ولی اللہ، صحابی کی زبان سے نکلا علی ولی اللہ، محدث نے لکھا علی ولی اللہ. تو آپ کو علی ولی اللہ کہنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو بڑا زور ہے، علی نے بعد میں بھی دعویٰ کیا کہ میں رسول کا بھائی ہوں. کبھی پھر صحیح، یہ سبجیکٹس مختصراً بیان نہیں ہو سکتے. تو یہ علی کے بھائی ہونے پر اتنا زور کیوں ہے؟ بس بھائی اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو ایک جملہ سنو اور اس جملے پر اب گفتگو کو روک دوں گا. بھائی ہے، علی بھائی ہے، محمد رسول اللہ کا چھوٹا بھائی ہے، محمد رسول اللہ علی کے بڑے بھائی ہیں. یہ بھائی ہونے پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو بتلا تو چکا میں کہ بھائی کا حصہ برابر ہے، بتلا تو چکا. لیکن تم تو مجھ سے آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری
تم تو مجھ سے آیتیں سننے کے عادی ہو گئے نا. تو جاؤ نشان ذہن میں رکھو، سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور ایک پورا پیراگراف ہے 86 87 88 89 چار آیتوں کا. ان میں سے ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں, یہ چاروں آیتیں ایک ساتھ مل کے پڑھنا. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اس آیت سے قبل کا ٹکڑا تمہیں سنانا ہے. پیغمبروں کے نام گنائے, پیغمبروں کے نام گنائے اللہ نے, فلاں 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 سب کے نام لیے, اور کہنے لگا ومن آبائہم و اخوانہم و ذریاتہم فاجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ پیغمبروں کے نام تم نے سن لیے, آیت بول رہی ہے, پیغمبروں کے نام تم نے سن لیے. ہم نے جب بھی کبھی ہدایت کے لیے چنا تو یا پیغمبروں کے باپ داداؤں میں سے چنا, یا پیغمبروں کی اولاد سے چنا, یا پیغمبروں کے بھائیوں سے چنا, ساتھیوں سے نہیں چنا. گفتگو اس منزل پر رک گئی, اور اب اس منزل سے گفتگو کو آگے نہیں جانا. تو اب دنیا سمجھ میں آ گئی, دنیا کیسی ہے, دنیا کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے, دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے کون لوگ. لوگ تو آئے نا, اور یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اچھا بھائی, تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ, اور وہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے. قہار ہے, غفار ہے, جبروت رکھتا ہے, جبار بھی ہے, متکبر, تکبر انتہائی بری چیز ہے لیکن اس کو زیب دیتی ہے. کیا جانو کہ یہ ہے کون؟ کہتا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث. کیا اکڑ رہے ہو؟ پھر میں واپس توحید پہ آ گیا. کیا اکڑ رہے ہو؟ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف منتقل کرتا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھو اب یہ جو لہجہ ہے نا, یہ اللہ ہی کا لہجہ ہو سکتا ہے, کسی اور کا نہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تین تاریکیوں کے پردے میں, ماں کے رحم میں, ہم تمہیں ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف منتقل کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اللہ کہنے لگا یو سب بے رکم فل ارحام کیف یشا. اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. تقریر تمام ہو گئی. تمہاری ماؤں یو سب بے رکم فل ارحام کیف یشا, تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے, تم اللہ کی تصویریں ہو. اچھا, اور اس کے آگے کیا کہا؟ کیف یشا, جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. تو اب اپنی تصویر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, تصویر وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر حسن کو رسول کے آدھے دھڑ کی تصویر بنا دے. دیکھو میں عجیب طریقے سے آیا ہوں, اور یہ اگر بات پہنچ گئی تو اب مصائب کے دو جملے عرض کروں گا. آج شہزادے علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. اور یقینی طور پر میرے پاس دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کیا کرتا ہے؟ پیٹ میں تصویریں بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تصویر بنائی حسن کی تو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آدھا دھڑ اوپر کا حسن کا رسول سے مشابہ تھا, اور آدھا دھڑ نیچے کا حسین کا رسول سے مشابہ تھا, اور پورا جسم اکبر کا رسول سے مشابہ تھا. حسین کو اپنی اولاد میں ہر ایک سے محبت تھی, ہوتی ہے ہوتی ہے. کبھی پھر بیان کروں گا جناب علی اکبر کے سلسلے میں, لیکن ایک واقعہ تو میں بھولتا ہی نہیں. بچہ پیدا ہوا گہوارے میں, بچہ چھوٹا بچہ گہوارے میں ہے, جناب ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں آدھی رات کی تاریخی میں کوئی سایہ دیکھتی تھی اکبر کے پاس تو میں گھبرا جاتی تھی, میں کہتی تھی آنے والے کون, حسین کہتے تھے کہ ام لیلہ میں ہوں گھبراؤ نہیں, کہا مولا آپ اس وقت یہاں, کہا بیٹے کی محبت چین سے سونے نہیں دیتی, آئے اکبر آئے, کہا بابا جنگ کی اجازت ہے, وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات میں جاتا, بابا جنگ کی اجازت ہے, کہا نہیں اکبر جنگ کی اجازت نہیں ہے, چپ رہے, پھر دوبارہ کہا بابا جنگ کی اجازت ہے, فتنفست سودا, یہ لفظ ہے مقتل کا, فتنفست سودا, جب کہا نا کہ بابا جنگ کی اجازت ہے تو حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, اکبر سامنے کھڑے تھے, فنظر من راسہ الی قدمہ, کہا بابا جنگ کی اجازت ہے, حسین نے ٹھنڈی سانس بھری اور اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا, اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا اور وہ تم سے جنگ کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو, بس میرے عزیزو میرے دوستو اب میں زحمت سماعت نہیں دوں گا, اکبر پلٹ گئے, اجازت تو نہیں دی باپ نے, کس مشکل سے اپنے ہاتھ کو باندھا مجھے نہیں معلوم, میں دیکھو دوسرے سے باندھوا لو آسان ہے, اپنے ہاتھ سے کس مشکل سے باندھا اپنے دونوں ہاتھوں کو مجھے نہیں معلوم, ہاتھ جوڑے ہوئے دوبارہ باپ کی خدمت میں آئے اور اپنا سر باپ کے قدموں پہ رکھ دیا, بس سر کا رکھنا تھا کہ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے, کہا اکبر تیرا چہرہ تو میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے, جا میں نے تجھے جنگ کی اجازت دی, بس اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا, اور یہ اکبر آئے جنگ کی 200 لشکریوں کو قتل کیا, واپس آئے, بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, کہا ہاں بیٹے میں نے دیکھی, کہا بابا یہ میری پہلی جنگ تھی نا, کہا کہ ہاں بیٹے یہ پہلی جنگ تھی, کہا بابا میں کیسا لڑا, کہا کیا بتاؤں ایسا لگتا تھا جیسے قصبہ موتا میں جعفر تیار لڑ رہے ہو, جیسے خیبر میں ہدے کر رہا لڑ رہے ہو, کہا بابا پسند آئی, کہا ہاں تیری جنگ پسند آئی, کہا بابا انعام مانگو, کہا بیٹے مانگ, کہا ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کر دی, انگوٹھی دی کہ منہ میں رکھو, اور اب جب بچہ دوبارہ آیا اور گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ایک مرتبہ آواز دی, واہ بتا علیکم انی سلام, بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو, میں نے دیکھا کہ جب حسین کو عباس سے پکارا ہے تو تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے, جب قاسم کے لاشے پہ گئے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے, لیکن جب اکبر نے پکارا ہے تو جملہ سنو گے بلند شود, صاحب ریاض لکھتے کہ حسین کو جب پکارا ہے اکبر نے تو حسین اٹھے پھر گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے, اب حسین نے اکبر کے لاشے کی طرف جانا چاہا, کہتے جاتے یا علی گھٹنیوں کے بل چلتے جاتے ہیں, اکبر کو پکار,